माशा कहाँ कहाँ जाएंगे तुर्की? अच्छा 22 को तो वहाँ शेड्यूल है कि कितने दिन कहाँ रहना है, क्या क्या काम करते हैं? सुलेमानिया भी जाएंगे? अच्छा कुर्सा भी बहुत बड़ी जगह तारीखी, बड़े आइमा वहां पैदा हुए, पले बड़े, तालीम हासिल। आपको कुछ किताबों के नाम इंशाल्लाह दूंगा, वहां अगर आप चाहें फर्ज कर लें सुलेमानिया के जाना हो जाए तो उनसे सिर्फ ये पूछना है कि हम ये किताबें लेना चाहते हैं तरीका की, बस। बारहा तुर्की गया हूँ मैं, 300 तक वीजा ही नहीं मिला। अल्लाह जाने,
हमारी बदकिस्मती ये है कि जिस शाम के लिए क्राइसिस सर है, इसमें जो पहले लोग उन्होंने के साथ एग्रीमेंट हुआ उसमें पहली खेप वापस आई है, उसमें बदकिस्मती से आधे सीरिया में आधे पाकिस्तानी, तो वो हैरान हो गए हैं कि रेफ्यूजीज का सीरिया को डिस्कवर जाता है, ये लोग उधर से आ गए, उसके बीच में पड़ा और उसको $3 बिलियन उनको मिल रहा है, तो वो तुर्की का जो लश्कर है पाकिस्तान में बदकिस्मती से बड़ा सख्ता आदमी है, उन्हें ना मुझसे मिले इसी सीधे में, तो वो पिछला जो था वो बड़ा मुनासिब आदमी बड़ा खाता है, तो अभी ये बड़ी देखे सारी दुनिया इस मसला खड़ा हुआ हुआ और सारी दुनिया सीरिया को रो रही है, उन्होंने कहा कि तुर्की की मदद से तो ये सारों को बाहर निकालते हैं, उस पहली खेप में जो 250 बंदे ने निकाले हैं उसमें से 90 फैले पाकिस्तानी निकले, जब तक इस चीज को कंट्रोल नहीं करते ना हमारे साइड ले जाते हैं
ریاستوں کے ساتھ اپنا مطلب اس قسم کے جذباتی فیصلوں سے تعلقات اور وہ تیسرے ملک کے لیے
نواز شریف صاحب گئے ہیں شادی میں شرکت کے لیے، پرائم منسٹر ٹرکش جو ہے ان کی بیٹی کی شادی ہے نا، تو انہوں نے خاص طور پہ بلایا ہے کہ آپ آئیں اور نکاح میں آپ کو گواہ رکھا ہے، یہ مجھے بتا رہے تھے ان کے ایک منسٹر ہیں تو وہ ترکی کے متعلق بات کر رہے تھے، یہی بات آئی کسی کتاب کی در حقیقت بات چل رہی تھی، تو ہم نے کہا یہ کتاب ہم نے وہاں دیکھی ہے سلیمانیہ میں اس کے نسخے، کہ لائی نہیں، ہم نے کہا ویزا نہیں، کمال پرائم منسٹر کو تو بلایا ہے ترکش پرائم منسٹر نے کہ بیٹی کے نکاح میں آپ گواہ ہیں،
ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ جو حکمرانوں کے تعلقات ہوتے ہیں وہ اس کے بینیفٹس عوام کے جانب بھی دیتے ہیں، वो बात भी नहीं करेंगे हमारे लोगों को
जाएंगे। ये भी सही। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? माशा दूसरा भाई कैसा है?
अभी मैं मेरी जगह गया हूँ बस।
अच्छा,
बाकी फैमिली को छोड़ के मैंने कहा जाओ सिविल में मैं करके डिसमिस करना, मैं भी जाऊं और भी फट जाऊंगा वीकेंड पे वाले करें।
अच्छा सही। उसका क्या करना है जो लाइब्रेरी के मुताबिक? किस मौजू पे
लास्ट टाइम जो रखते हैं शुभांशी की शख्सियात में सफेद ले लें या कुछ ऐसी शख्सियत लें जिसका पता नहीं है।
सर सैयद का भी पता नहीं हो लाख नादान हुए क्या पिछ से भी नादान मतलब बहुत ही जाहिल हुए क्या इतने भी जाहिल हुए सर सैयद का नाम। अच्छा सर सैयद पे कमाल। अच्छा इंशाल्लाह जुमेरात को किस वक्त? अच्छा 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 भैया आप लोग इतना अपना वक्त निकाल के आते हैं, जरूरी काम भी जाहिर है के छोड़ के आते हैं। हम सोच रहे थे कि इससे फायदा क्या होता है, फिर फायदा हमारी बात से तो कुछ समझ में आया नहीं कि कोई फायदा हो। हाफिज शिराजी ने एक शेर कहा है, गालिबन हाफिज का ही है, ये जब फारसी पढ़ी थी तो उस जमाने से याद है और अब तक इसे इधर उधर नहीं हुए। शायर ने कहा है कि न शगुफाए न बरके, ना कली हूँ ना पत्ता हूँ, ना शजर ना सायादार, ना ऐसा दरख्त हूँ जिसपे फल लगे और ना ऐसा उसका साया हो। दरी हैरतन के दहका बचिकार किश्त मारा, हैरान होता हूँ कि इस पौधे को माली ने लगाए ही क्यों। फिर सोचते सोचते ये ख्याल आया कि इतना तो बस में है कि अल्लाह ताला से दुआ मांगी जाए कि आपका हमारा आना बैठना अल्लाह ताला इसे नफा बख्श बना दे। आदमी जब हकायक पर गौर करता है ना जिंदगी में बहुत चीजें वाज़े हो जाती हैं। इसलिए ये बास लोगों पे अल्लाह का बड़ा इनाम होता है, हमेशा उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि उनकी हकायक तक रसाई होती है। बच्चा देखता है कि पंखा चल रहा है, बच्चा सोचता है कि गर्मी है, उम्र पुख्ता हो जाती है तो फिर लड़का कहता है कि जून जुलाई के मौसम में तो गर्मी होनी है, फिर आदमी और पुख्ता हो जाता है तो कहता है गर्मी से निजात की सूरत, और बहुत गौर करता है तो फिर हकीकत तक रसाई हो जाती है कि मौसमों का तगैर और तबदल अल्लाह ने इसलिए रखा है कि वो बंदे को आजमाए, और आजमाइश का ताल्लुक इबादत और जज्बात दोनों के साथ रखती है। अब ये बच्चे की सोच देखो और हकीकत तक जिसकी रसाई हुई है उसकी सोच देखो। कहता है दिसंबर में भी रोजे रखे थे, अब जून जुलाई में भी रखने हैं। अल्लाह ने चांद के साथ बांध दिया है ताकि देखे बंदे को कि वो किस हाल में बंदगी के किस रंग में अपने आप को साबित करता है कि मैं हर हाल में आपका बंदा हूं। तो हकायक तक किसी आदमी की रसाई हो जाए ये बहुत बड़ी चीज है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हकायक तक रसाई हो जाती है तो आदमी जज्बात से बुलंदतर होके सोचता है, और जिन लोगों की हकायक तक रसाई हो जाती है वो लोग उन लोगों पे अल्लाह हिकमत खोल देता है। कुरान जो कहता है ना कि हिक्मा, और अल्लाह ने जिस पे हिकमत खोल दी फकद ऊतिया खैरन कसीरा, अल्लाह ने उसके लिए कसरत खैर का फैसला कर दिया कि इसको बहुत ज्यादा नवासना। ये जो अखलाकी किताबें हैं हमारी, मसनवी है मारूम की, सादी की गुलिस्तान है, बोस्तान है, ये इसलिए नहीं है कि आदमी इन्हें तहकीक का मौजू बना ले। अब वो तहकीक उस पर करना शुरू करेगा तो पता चलेगा कि ये आदमी तो कभी था ही नहीं, ये हदीस तो है ही नहीं, ये वाकया तो कभी हुआ ही नहीं। तो अब वो सतही आदमी कहेगा कि यार ये तो सब झूठ है। मौरूम ने खुद एक जगह मसनवी में लिखा है कि मेरी किताब को ये ना परखो कि सच है या झूठ है, मेरी किताब से ये देखो कि जो मैंने रिजल्ट निकाला है वो क्या है। आप उस जमाने में चले जाएं जब गांव में मौली साहब की जुबान ही सारा इल्म होती थी, बस जो मौली साहब ने कह दिया मस्जिद में, जो तकरीर में सुना दिया, लोग समझते थे बस यही सही है। ये अब तक भी होता रहा, ये तो सन 2000 में जाकर कहीं सूरत हाल ज्यादा तब्दील हुई है, मगर ना जो हजरत ने कह दिया अब हर पे आखिर है। और अब हाल ये है कि हम जुमे की तकरीर के बाद घर पहुंचते नहीं और पहले मैसेज आ जाता है कि हदीस इंटरनेट पे देखी है, फलां ने ये तराज किया, फलां ने ये कहा है, और ये सच है या झूठ है, और आप क्या कह के गए और अच्छा किया या बुरा किया। ये क्या है, ये इल्म तक दस्तरस भी है और इल्म की तबाही भी है। तो इससे पहले ये होता था कि जो कह दिया बस ठीक है। तो ये जितनी अखलाकी किताबें हैं ना हमारी, उसमें होता ये था कि गांव में देहात में लोगों ने इतने बड़ों के नाम कहाँ सुने होते थे, इतने कहाँ पढ़ा होता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा के बड़े पैगंबर थे, चलो ईसा अलैहिस्सलाम बड़े पैगंबर, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनके नाम से जो बात कह दी जाती थी लोग उस बात का असर ले लेते थे। लॉजिक ये थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए, कसाब था, उन्होंने कहा गोश्त चाहिए अल्लाह के लिए, उसे काट ये वो, نہ کوئی قصاب تھا، نہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے پاس گئے تھے، نہ کوئی ایسا قصہ ہوا ہے. ثابت کیا کرنا ہے؟ وہ سراسر سچ ہے. اب اس کے مقابلے میں یورپ کا پہلے زمانے کا لٹریچر دیکھیں تو جاسوسی کہانیاں اور یہ کہانیاں اگر اس کو اس سے ملائیں تو روایت بھی جھوٹی، نتیجے بھی جھوٹے. وہاں بہت بعد میں وہ لٹریچر لکھا گیا ہے جو ایتھکس پہ مشتمل. ہمارے ہاں ایتھکس جو تھے یہ بہت پہلے لکھے گئے تھے، اور وجہ اس کے ظاہر میں سمجھ بھی آتی ہے کہ وہاں آبادی نہیں تھی نا، پر ہمارے یہاں آبادیاں تھیں. مشرق میں آبادی رہی ہے سورج کی وجہ سے، روشنی اور دھوپ کی وجہ سے. وہاں برف، سردی، آبادی نہیں ہوئی. ہمارے یہاں دیکھ لیجیے، اب خوارزم جو تھا، خوارزم اب روس کا حصہ، ترکی کا حصہ، جب خلافت تھی تو یہاں ہر سال ایک گزٹ چھپتا تھا کہ اس سال کتنے لوگوں کے ناک کٹ گئے، اس سال کتنے لوگوں کی انگلیاں جھڑ گئیں. ٹیمپریچر کی وجہ سے سیاچین ہے اس میں بھی یہی ہے، فراسٹ بائٹ جو ہوتا ہے یہ وہاں بھی ہوتا ہے، وہاں بھی ہوتا تھا. اس زمانے میں لکھا جاتا تھا، اور مثلا یہ سندھ فتح ہوا ہے تو تھرپارکر کا جو علاقہ ہے اس کے متعلق مغلز جو تھے انہوں نے پالیسی اختیار کی، انہوں نے ان تھرپارکر والوں کو بہت کہا کہ اپنے علاقے چھوڑ دو اور ہندوستان میں جہاں آؤ، چاہو جہاں آؤ اور ہم تمہیں زمینیں دے دیتے. یہ پالیسی نہرو نے بھی اپنا لی تھی. ہندو جو یہاں سے گئے تھے انہوں نے کہا سرکار سے پیسہ لے لو اور کلیم داخل کرو، پیسہ لو اور ہندوستان میں جہاں چاہو جا کے گھر بناؤ، بزنس کرو، کچھ کرو. ہم جو حصے پاکستان میں تم چھوڑ کے آئے اس کے عوض میں گورنمنٹ تمہیں ایسے زمین نہیں دے گی. لیکن ہمارے یہاں عوض تھا اس کا بہرا. تو مغلز نے انہیں آفر دی، انہوں نے قبول نہیں کی. تو انہوں نے کہا کہ کراچی میں، کراچی اس زمانے میں بس سمندر کی وجہ سے اہمیت تھی اور تو اتنی بات نہیں تھی. تو انہوں نے اس میں لکھا کہ کراچی میں اگر فلاں تاریخ تک بارش نہ ہو تو یہاں سے روزانہ اونٹوں پہ پانی لاد کے مشکیزے، بڑے 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 مشکیزہ تو اتنا سا ہوتا ہے، وہ بڑے بڑے چمڑے کو سی کے پورے ٹب بناتے تھے، پانی بھرتے تھے، اونٹوں پہ لادتے تھے اور تھرپارکر میں بھیجتے تھے کہ لوگ مارنا چاہتے. تو ایسی پالیسیز تھیں جو اب تک ہم نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہے کہ اب ہو نہیں سکتی، ہونے کو تو ہو سکتی ہیں اور بہت آسانی سے بھی ہو سکتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایمانداری نہیں رہی، وہ احساس نہیں رہا کہ ہماری مملکت میں اگر کسی آدمی کو کچھ ہو گیا تو خدا پوچھے گا اس کا جواب کیا دینا ہے، ورنہ ان لوگوں کے ہاں یہ پالیسیز تھیں. تو اس لیے یہ جو اخلاقیات کی کتابیں آپ کو ملتی ہیں، ہمارے یہاں زندگی تھی اور اس کی وجہ سے لکھی بھی گئی تھی، اور یہ سدا بہار ہے. یعنی ایسے نہیں ہے کہ پرانی ہو جائے. گلستان اور بوستان میں جو قصے ہیں وہ ہمارے دادا کو بھی ضرورت تھے، والد کو بھی ضرورت تھے، آج ہمیں بھی اگر اگلی نسل کو بھی ضرورت ہوں گے. اس لیے کہ ہر نسل جو جوان ہوتی ہے اس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل میں اب میڈیا کا اضافہ ہو گیا ہے، لہذا سہولتیں بھی اچھی ہو گئی ہیں، اور اس کے دوسری طرف نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو مسائل بھی پیدا ہو گئے ہیں. تو یہ جتنی چیزیں اس نسل کی ہیں پچھلی نسل میں بھی تھی، اس سے پچھلی نسل میں بھی تھی. مثلا اب آپ کہتے ہیں کہ ایکسرسائز کے لیے جگہ ہونی چاہیے، تو پچھلی نسل جو تھی وہ کہتے تھے کہ اکھاڑے نہیں رہے، اور اس سے پچھلی نسل جو تھی وہ اکھاڑوں میں کبڈی کھیلتے تھے اور جسم بناتے تھے اور کثرت اور کیا کیا کرتے تھے. ان کو اپنے زمانے میں جو شکایتیں تھیں وہ شکایات اس سے پچھلی نسل کو نہیں تھی. تو ہر زمانے میں نسل تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ انسانوں کے بنیادی مسائل زیادہ تبدیل نہیں ہوتے. اس زمانے میں بھی جھوٹ مسئلہ ہوگا، اب وہ کم زیادہ ہو سکتا ہے. ہمارے زمانے میں آبادیاں بڑھ گئی ہیں، اس لیے ہمیں بڑا تردد ہوتا ہے یہ ماننے میں، اگرچہ لوگ کہتے ہیں مانو، مگر ہمیں تردد رہتا ہی ہے کہ مساجد میں جوان لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی، بہت لڑکے آتے ہیں مسجد میں، ہم کہتے ہیں اس وقت بھی آتے ہوں گے، اور وہ اس وقت کی آبادی کا 1-2% تھے، اب موجودہ آبادی کا 1-2% آ رہے ہیں، تو اس لیے آپ کو زیادہ دکھائی دیتے ہیں، ادروائز کوئی بیسیکلی چینج روٹس میں اتنی نہیں آئی، مذہب کتنا موضوع اس زمانے میں تھا شاید زیادہ تھا. تو یہ اخلاقیات کی جو کتابیں ہیں ان میں یہ تحقیق نہیں ہونی چاہیے، نہ کرنی چاہیے کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہی ہے یار، کوئی ایسی نہیں، کوئی قصہ گھڑا ہے انہوں نے. اب موسیٰ علیہ السلام کے نام سے کیوں گھڑا ہے؟ اس لیے کہ گاؤں میں موسیٰ علیہ السلام کے نام بڑی عظمت. اب وہ یہ جو کہتے کہ بھائی بستامی کا تو کوئی اتنا نہیں جانتا تھا، کہتے جنید بغدادی کا تو کوئی جانتا تھا کوئی نہیں جانتا تھا، تو اس لیے تو اس میں وہ آیا ہے نا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے نام سے اب ایک قصہ بنا لیا، ہے سب غلط، ہوا ہی نہیں، لیکن اس سے مورلی جو ثابت کرنا ہے وہ قیامت تک جھوٹ نہیں ہو سکتا، کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا. سچائی دنیا میں ایک بھی سچا آدمی نہ رہے تو بھی وہ ویلیویبل چیز، اور جھوٹ ساری دنیا مل کے بولنے لگے، اب بولتے ہی ہیں نا یہ میڈیا جو ہے کہ اس کا اکثر حصہ جھوٹی پہ تو مشتمل ہے. علامہ اقبال نے کیا کہا ہے، بڑی اچھی بات علامہ نے کہی کہ میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، دیتے ہیں سرور اول لاتے ہیں شراب آخر. مستی پہلے آ جاتی ہے، شراب بعد میں پیتا ہے، حالانکہ شراب کے نتیجے میں جو سکر اور جو بے ہوشی پیدا ہونی چاہیے تھی نشہ، وہ اس کا نتیجہ تھا نیچرل. تو نیچرل جو فیکٹس ہیں ان تک پہنچنے ہی نہیں دیتے، اس سے پہلے تاری کر دیتے. یہ جو جینیٹکس کی چینج ہے نا، یہ اسی کا ایک شاخصانہ. اب آ رہے ہیں نا آرگینک کی طرف کہ سبزیاں ایسی ہونی چاہیے، آرگینک یہ چیز ہونی چاہیے، ہم نے جو نیچر کو چھیڑا ہے تو اس کی وجہ سے انسانوں میں یہ بیماریاں پیدا ہونے لگی ہیں، یہ پیدا ہونے لگی ہیں. تو آپ نے پورے تجربات کر کے شوق پورا کیا، اب آ رہے ہیں واپس کہ نہیں نہیں نہیں، یہ غلطی ہو گئی. تو یہی حال کچھ اخلاقیات کا بھی ہے کہ معروف نے مسلم وطن کی سالک کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا، کہ انہوں نے ایک کافر کے ساتھ لڑائی کی، اسے لٹا دیا زمین پہ، اور جب مارنے لگے تو اس نے چہرہ مبارک پہ تھوک دیا، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہٹ گئے. تو اس سے کہا تم کیوں ہٹ گئے مارنے جو لگے تھے؟ تو انہوں نے کہا پہلے اللہ کے لیے لٹایا تھا، جب تم نے تھوکا تو مجھے اپنے نفس کے لیے غصہ آ گیا، اب میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شرک کروں، میں اپنے نفس کے لیے انتقام نہیں لینا چاہتا، اور ہٹ کے. اب یہ قصہ کہیں نہیں پیش آیا، کوئی تحقیق کرنے لگے تو ساری زندگی بتا دے، کوئی ایسی روایت نہیں ملے گی. لیکن اس کا ریزلٹ جو ہے وہ 100% درست ہے کہ انسان جب حقائق کی دنیا تک پہنچتا ہے تو پھر خود اپنا وجود شرک محسوس ہونے لگتا ہے. آپ کبھی غور کریں اس کائنات میں بنیادی مسئلہ ایک ہی ہے، اور اپنے وجود کا ادعا، میں ہوں، ایگزسٹ کرتا ہوں، یہی ہے نا. اس لیے جن پہ اللہ کے وجود کا غلبہ ہو جاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں میں نہیں ہوں، اے خدا تو ہی تو ہے، میں نہیں. ہم میں سے ہر آدمی اپنے وجود کو ہی تو ثابت کرنا چاہتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ ماموں چچا سے لڑ رہا ہے، چچا بھتیجوں سے لڑ رہا ہے، باپ اور بیٹے کی لڑائی ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، ساس اور بہو لڑ رہی ہیں، یہ سارا اپنے وجود کا ادعا ہی تو ہے کہ میں ہوں، میرا وجود ہے، میری مانی جائے، مجھے کیوں ستایا گیا، میں کیوں تنگ ہوا، میں سو رہا تھا، کیوں کوئی بولا، میں نے یہ کہا تھا، کہ میں ہی تو ہے. سلطنت کا وجود اگرچہ ضروری ہے، اس کا دفاع بھی ضروری ہے، مگر جو سلطنت پہ حملہ کرتا ہے وہ دوسرے کے وجود کو ہی تو مٹانے کی کوشش ہے. واللہ عالم سیاسی طور پہ کیا مسئلہ ہے، لیکن اسامہ اور ابتباد کا جو قصہ ہوا، اس پہ امریکن جو ریئیکشن تھا وہ کبھی آپ نکلوا کے دیکھیں، لیڈرز نے کیا بیانات دیے، ہم نے بڑے غور سے پڑھا کے دیکھیں کہتے کیا ہیں، تو معلوم ہوا سارا اپنی قومیت اور وجود اور اپنے آپ کا ادعا ہی تو ہے، یہ دعویٰ ہی تو ہے کہ ہم ہیں، وی آر. ہم پکڑ کے لے آئے نا کٹہرے میں، ہم اپنے مخالفین کو نہیں چھوڑتے، امریکہ کبھی معاف نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ جو بیانات بھی ہیں، یہ سارا اپنے وجود کا ادعا ہی تو ہے اور کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ قرآن اس کی نفی کرے یا حدیث اس کی نفی کرے، بسا اوقات وہ ضروری بھی ہو جاتا ہے، فرض اور واجب کے درجے میں بھی آ جاتا ہے. بچے حد سے بڑھنے لگے ہیں تو باپ کو بتانا پڑتا ہے کہ بیٹے کوئی سر پہ ہے، کوئی چھوٹا بڑا ہے. بڑی اچھی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ساری بات ہی سمیٹ دی. آپ نے فرمایا مومن جو ہے نا، یہ اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے گھوڑے کے گلے میں رسا پڑا ہوا ہے، اور آپ نے فرمایا وہ ہرا بھرا گھاس دیکھ کے چرنا شروع کرتا ہے اور چرتا چلا جاتا ہے، میدان بڑا وسیع ہے، اور چرتے چرتے جب بالکل اینڈ پہ پہنچتا ہے تو اسے کھینچ لگتی ہے نا جب رسے کی، تو پھر اسے خیال آتا ہے کہ ہو میرے گلے میں رسا ہے، پٹا ہے، کوئی مالک ہے، پھر وہ واپس آتا ہے. شاید یہ سمجھایا ہے کہ زندگی میں آدمی جب بہت بے لگام ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی تنگی کے حالات آ جاتے ہیں، کبھی پرابلمز آ جاتی ہیں، کبھی آدمی ذہنی طور پہ پریشان ہو جاتا ہے، کبھی خارج میں کوئی سبب نہیں ہوتا اور آدمی خود حیران ہوتا ہے کہ مجھے کیا ہوا. ایسے مواقع پہ سمجھنا چاہیے کہ میں کسی درجے میں آخری حد پہ پہنچ گیا تھا اور مالک نے احساس دلایا ہے کہ تم اتنے آزاد نہیں ہو جتنا سمجھے بیٹھے ہو، ابھی تم سے اوپر کوئی ہے. تو کبھی کبھی اس کا ہونا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن جنرلی عمومی طور پہ نجی سطح پہ اپنے ذاتی زندگی میں ہمیشہ کتاب و سنت اور سب چیزیں پریفر کرتی ہیں. اس کو کہتے ہیں معاف کر، پھول جاؤ، چھوڑ دو. کچھ بھی نہ ہوتا نا، ایک آیت میں اللہ نے کمال کی بات کی ہے، کمال کا جملہ کہا ہے. آپ دیکھیں، آپ کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں، کسی دوست کے پاس جائیں، وہ فرض کر لو بہت بڑے درجے تک پہنچ گیا، صدر وزیر اعظم، کوئی بڑا عہدہ، تو کہتا ہے چائے پیو یار. آپ کہتے ہیں سر، کہتا ہے وہ مسئلہ سمجھو حل ہو گیا، جاؤ یہ چھوڑو یار. تو آدمی کتنا خوش ہوتا ہے کہ اسے ساری پرابلم اپنے ذمہ لے لی. اللہ کہتا ہے فمن عفا واصلح، اور جس نے معاف کیا اور صلح کو قائم رکھا، اچھی روش کو، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمہ رہا. حالانکہ اللہ کے ذمہ کچھ ہے ہی نہیں، اصلا خدا کے ذمہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ ساری کائنات کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے، کون پوچھ سکتا ہے. ہم اور آپ کو بھی سوچیں کہ ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، تو آدمی کچھ نہیں، کیوں کیا یہ اس کی مرضی. اب اس کی مرضی کیوں ہوئی، یہ بھی تو اسی کی مرضی ہے. پھر تو آدمی ان حقائق پر غور کرے تو زندگی کے حقائق تک رسائی ہوتی، جب حقائق تک رسائی ہو جاتی ہے تو وہ آدمی پھر بڑا بن جاتا ہے، پھر اس جیسا آدمی معاشرے میں نہیں ملتا، وہ بیوجانس، ایسے ہی لفظ ہے، اس کے متعلق کہتے ہیں کہ سکندر اعظم ان کے پاس گئے اور سکندر نے پڑھا تھا، آدمی اپنے آپ کو کیا کیا سمجھتا ہے کہ ہم نے یہ پڑھا یہ پڑھا، دیکھو بھائی چند دن گزرے، ایک بچے نے باتیں کرتے ہوئے، بات کچھ اور ہو رہی تھی، پھر یونان کی بات آئی، تو ہم نے کہا یونان سکندر اعظم جہاں سے آئے، تو اس نے کہا نہیں نہیں سکندر اعظم یونان کے نہیں تھے، ان کا ایک اور ملک ہے وہاں کے تھے اور یہاں آتے تھے پڑھنے کے لیے، اور ان کا باپ فلپ جو تھا اس ملک کا بادشاہ تھا۔ بڑی حیرت ہوئی بھائی، ہمیں حیرت اس لیے ہوئی کہ ہم اب تک یہی سمجھے بیٹھے تھے کہ یونان کا، یہ بڑا اچھا لگا کہ مرنے سے پہلے علم میں اضافہ ہو گیا، ایک اچھی چیز پتہ چل گئی نا، ورنہ ہم تو یہی سمجھے بیٹھے تھے، عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ یونان سے آیا تھا سکندر، اس بچے نے بتایا تو خوشی بھی ہوئی کہ دیکھو ماشاءاللہ انہوں نے پڑھا ہے اس بات۔ شبلی کی بات یاد آئی، آپ شاید کسی نے نہ سنی ہو، وہ علامہ اقبال کے اور ان سب کے استاد تھے نا، ڈاکٹر آرنلڈ، آرنلڈ نے بہت اچھی چیزیں لکھی ہیں، پڑھنا چاہیے آرنلڈ کو، انہوں نے خاص طور پہ جو لکھی ہے پریچنگ آف اسلام، بڑی اچھی کتاب ہے، انہوں نے اس کتاب میں ثابت کیا ہے ہسٹوریکلی کہ یہ جو مسلمانوں نے اسلام کو پھیلایا ہے یہ سب کا سب تشدد کے بغیر، انہوں نے کئی سال محنت کر کے یہ کتاب لکھی، اور آرنلڈ پڑھاتے تھے علی گڑھ میں بھی، آرنلڈ لاہور میں بھی پڑھاتے رہے، علامہ نے فلسفہ ان سے پڑھا، شبلی نعمانی سے آرنلڈ کی ملاقات ہوئی تو علامہ شبلی نعمانی نے ان سے کہا کہ مجھے فرینچ پڑھا دے، یہ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے نا، تو وہ اس سے کوئی انہیں آر محسوس ہی نہیں ہوتی تھی کہ ہمارا شاگرد ہے، اب اس سے پڑھنے جائیں گے تو کیا ہوگا، آپ کبھی غور کریں تو یونیورسٹیز میں کئی جگہ، ہمارے مدارس میں بھی، یونیورسٹیز تو خیر بدنام ہوتی ہیں، مدارس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز نہیں آتی، ٹیچر غلط پڑھا رہا ہے اور اسے بھی بعض اوقات پتا ہوتا ہے کہ غلط کر رہا ہوں، اور کوئی اسٹوڈینٹ اگر کہہ دے کہ سر یہ ایسے نہیں ایسے ہے تو اس کی شامت آ جاتی ہے، اور بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اچھا بیٹے ایسے نہیں ایسے ہے، اچھا بیٹے میں نے نہیں پڑھا، مجھے خیال نہیں تھا آپ سچ کہتے ہیں، یا میں غلطی سے ادھر چلا گیا، تب جو بھی چیز ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اتنی بڑی بات کہی کہ وہ اس سے بھی بڑھ کے انہوں نے کہا رحم اللہ رجلن، اللہ اس شخص پر رحمت اپنی نازل کرے، دعا دی، انہوں نے فرمایا خدا اس شخص پر رحمت نازل کرے جو عمر کو اس کی برائیوں سے آگاہ کرتا رہتا ہے، جو بتاتا ہے کہ عمر یہ غلطی ہے، تم میں یہ غلطی ہے، یا آپ کی شخصیت میں یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے، فرمایا اللہ سے جزائے خیر دے، یہ اتنی بڑی بات۔ تو جو بڑے لوگ تھے نا، کوئی، ہم نے اپنے اساتذہ میں دیکھا بعض لوگوں کو کہ سارے مدرسے میں کتاب لیے کسی اپنے سے چھوٹے استاد کے پاس، کہاں جا رہے ہیں، وہاں یہ مقام سمجھ میں نہیں آیا، لگتا ہے غلط ہے، یہ فلاں بچے سے پوچھوں گا، وہ بچہ زیادہ اسے جانتا ہے، حیرت ہو، شاید کہنا تو نہیں چاہیے لیکن اللہ کے انعامات کا ایک شکریہ بھی ہوتا ہے۔ ہمارے بعض اساتذہ تھے، ہم سے کہتے تھے شبی یہ بتائیے یہ جو چیز ہے یہ کیا ہے، تو آپ کا مطالعہ ہے اور ہمیں پڑھے ہوئے مدت ہو گئی اس مقام کو، تو یہ ہوتا ہی ہے۔ تو آرنلڈ جو تھے جب علی گڑھ پہنچے تو شبلی نے کہا مجھے فرینچ پڑھا دو، مجھے عربی پڑھا دو، تو دونوں ایک دوسرے کو پڑھاتے رہتے تھے۔ سر سید کے بیٹے شبلی جو تھے وہ سید محمود، शिबली का लिखने पढ़ने का वक्त होता था सुबह से लेके और दोपहर तक बस. जब नदवा में गए तो रोज 3-4 सफ़े लिखते थे, बस खत्म, छुट्टी, इस ज्यादा नहीं लिखते थे. सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह लिखा है कि उनका कमरा था एक, वो कमरा देखने का हमें बड़ा शौक. हमने कहा इतना बड़ा आदमी, इतना कुछ लिखा, मालूम नहीं कितना बड़ा हाल होगा. अब ये 3 माने जब गए तो सारा जो अंदर का जोम था टूट गया. मुश्किल से कोई 12-15 फुट चौड़ा होगा, 20-1 फुट लंबा बड़ा कमरा था. बस जिंदगी गुजर गई. फिर सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह लिखा है कि पीछे उनका बिस्तर लगा होता था, दरमियान में पर्दा होता था, किसी की मजाल नहीं थी कि जो वॉशरूम उनका है वो कोई इस्तेमाल कर सके. वो हर जगह जाते थे, जहां भी कहते थे कि वॉशरूम जो है वो मेरा कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, बस वो अलग दे दो और सोना भी अलग है, कोई कमरे में और नहीं सोएगा. ये चीजें होती थी. तो अल्लामा ने सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह लिखा है कि तहज्जुद के वक्त उठते थे और लेटे लेटे अरबी के शेर पढ़ते रहते थे, फारसी के शेर पढ़ते रहते थे, जो उन्हें अच्छे लगते थे. कोई मजाल नहीं कि कोई पर्दे को हटाए या जाए, बस लेते हैं फिर उठते थे, कभी 2-4 रखते पढ़ लेते थे, कभी वो भी नहीं पढ़ते थे, फजर पढ़ लेते थे, बस उसके बाद वो फिर चाय वाय और नाश्ता और फिर पढ़ते रहते थे, फिर 2-4 सफ़े, बस 4-5 सफ़े लिख के खत्म, फिर पर्दा हटा देते, हमें बुलाते, बातें करते, शाम तक बातें ही बातें, बस रात गुजर गई, वो खत्म. वो 4-5 सफ़े लेकिन रेगुलरली लिखते थे. अब देखो कितनी किताबें आ गई. मेरठी ने, इस्माइल मेरठी ने कहा है ना कि जो पानी का कतरा पड़े मुत्तसिल तो ये चीर देता है पत्थर की सिल. जो पानी का कतरा पड़े मुत्तसिल, पानी का एक कतरा अगर टपकता रहे ना नल से तो ये चीर देता है पत्थर की सिल. तो फर्श पे निशान पड़ जाता है, सिल जो है ना पत्थर की, ये चिर जाती है. आप लोग उस लगाने में देखें जहां नल के बराबर गिरते रहते हैं ना एक कतरा, तो वो जंग का एक निशान पड़ जाता है वहां पे मुसलसल. तो वो खैर शिबली और आर्नल्ड, और आर्नल्ड ने आपका गुस्सा तो ना था, आर्नल्ड ने बड़ी अच्छी अच्छी किताबें लिखी. उनकी आखिरी किताब थी मुसव्वरी पे, पेंटिंग पे, मुगलों की जो पेंटिंग्स है ना उस पे. ये मुसलमानों का बहुत बड़ा सरमाया है, काश किसी को तौफीक मिले तो. ये तलिस्म होशरुबा है ना, ये जासूसी का नावल, अकबर बादशाह ने ये मंसूबा बनाया और उसने कहा इसको तस्वीरों के साथ करो, तस्वीरें बनाओ. और अकबर बादशाह ने पूरे हिंदुस्तान से कई 100 पेंटर्स बुलाए और उसने कहा कि इसको तस्वीरों के साथ लिखो ताकि आइंदा नस्ल में बच्चे इसे पढ़ें. और 200 से कुछ कम तस्वीरें बनवाई. फिर अकबर का इंतकाल हुआ, पूरा मंसूबा था, जहांगीर उस मंसूबे को पूरा नहीं कर सके. उसकी तस्वीर जो उस जमाने की हैं आप देखें तो इतनी जबरदस्त है, ऐसे लगता है जैसे ये भी जी उठेगा. बात तस्वीर आप देखते ना इतनी पावरफुल होती हैं तो लगता है अभी बोल पड़ेगा. ऐसी तस्वीरें सबसे ज्यादा इस वक्त वियाना में इन मुसलमान हुक्मरानों को, खास तौर पे पाकिस्तान इंडिया के लोगों को तौफीक नहीं कि किसी तरह उसे ले ही लें, कुछ करें. मतलब उस, अब तो एडवांस कितना हो गया है जमाना. और हमने देखा अमेरिका में, अमेरिका में तस्वीरें वाशिंगटन में भी हैं और जगह भी हैं, तो इन लाइब्रेरीज में पढ़ी भी हैं. उस जमाने में भी लोग सोचते थे, पढ़ते थे, लिखते थे. आर्नल्ड ने गालिबन अपनी आखिरी किताब लिखी है اس میں اس نے سر سید کی تصاویر کا بھی ذکر کیا ہے، بہت عمدہ تصاویر ہیں، اور مصوری جو تھی یہ فنون لطیفہ کا ایک حصہ تھا، پینٹنگ مصوری یہ فنون لطیفہ کا ایک حصہ ہے، اور فنون لطیفہ اپنے اپنے دور میں ترقی بھی کرتے رہے ہیں اور تنزل میں بھی آتے رہے ہیں، لیکن ہیں ایسی چیزیں. تو آرنڈ نے آخری کتاب غالباً وہ لکھی، بڑے پڑھے لکھے، تو فلسفہ خیر تو ان کا موضوع تھا. علامہ اقبال اس زمانے بڑے مایوس ہو گئے تھے کہ وہ شاعری چھوڑنا چاہتے تھے. سر عبد القادر جو ان کے دوست تھے، بڑے بےتغل، سر عبد القادر کو تو کوئی جانتا بھی نہیں، کوئی نام بھی نہیں ان کا لیتا، بڑے عظیم آدمی تھے. کیا ہم نے پورا بیان ریکارڈ کروایا سر عبد القادر، ان کی مختلف چیزیں ہم نے بیان کی ہیں. وہ ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا کہ علامہ قلم توڑ چکے تھے گویا، کہ بس اپنی شاعری کرنی، اس قوم میں جان ہی نہیں رہی. سر عبد القادر لے کے گئے آرنر کے پاس، اقبال کو مناتے رہے، علامہ جب نہیں مانے تو ان کا چلو تمہارے اور میری اس بحث کا فیصلہ آرنر کر دیں گے، علامہ اس پہ راضی ہو گئے. تو آرنر نے علامہ اقبال کو دوبارہ لگایا اس کام، انہوں نے کہا لکھو، اپنی صلاحیت کو ضائع نہ کرو، قوموں میں ایسی چیزیں آ جایا کرتی ہیں. ممکن ہے آج جو لوگ آپ کی قدر نہیں کر رہے، آپ کے بعد آنے والے اسے پڑھیں، اگرچہ اب تک وہ آئے نہیں، اور اب تو اور بھی امکان کم ہو گئے ہیں کہ فارسی نہیں جانتے، کیونکہ علامہ جو فارسی میں ہیں، اردو میں تو علامہ اس کا دسواں حصہ بھی نہیں، پرشین میں جتنا ان کا عروج ہے. ٹھیک ہے، وہی بات ہے جو علامہ اقبال غالب کے بارے میں کہتے تھے، وہ کہتے تھے غالب جو فارسی میں ہے اردو میں کہاں ہے. تو علامہ غالب کو فارسی میں جو پڑھتے تھے تو بہت بڑے معتقد تھے ان کے. بہرحال تو ڈاکٹر آرنلڈ کی بات ہو رہی تھی، بات سے بات نکلتی ہے. آرنلڈ کو چھوڑنے کے لیے پورا ہندوستان جو انٹلیکچوئل لیول تھا، ڈاکٹر آرنلڈ کا مترف تھا، علی گڑھ میں جس نے پڑھایا، لاہور میں فلسفہ اور سب. تو فیصلہ کیا گیا کہ جیسے مسلمانوں کا ایک کلچر ہے کہ دروازے تک چھوڑنے آتے، فیصلہ کیا گیا کہ ایشیا کی جو آخری حد ہے ڈاکٹر آرنلڈ کو اس تک چھوڑنے کے لیے جائیں گے، وہ ترکی ہے، یورپ آگے شروع ہو جاتا ہے. انتخاب ہوا شبلی کا کہ آپ سب کے نمائندے ہیں، آپ جائیں. شبلی کہتے ہیں راستے میں جہاز جو تھا اس کا انجن ٹوٹ گیا، ہچکولے لگنے لگے، صبح کا وقت، سب سوئے ہوئے تھے، ہڑبڑا کے اٹھے، چیخ و پکار مچ گئی. تو آرنلڈ اپنے کمرے میں تھے، میں نیچے تھا، تو میں بھی بھاگا. سب سے زیادہ خیال آیا کہ اگر جہاز ڈوب گیا تو ہر طرف جہاز اب ڈوب رہا ہے. تو کپتان نے بھی اعلان کر دیا کہ بہت سنگین خطرہ ہے یہ. تو میں نے دیکھا جا کے کہ آرنلڈ مزے سے لیٹے ہوئے ہیں اور لائٹ ہے اور کتاب پڑھ رہے ہیں. تو میں نے کہا ڈاکٹر آرنلڈ آپ کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے بڑی بے نیازی سے میری طرف دیکھا اور کہنے کہ ہاں مجھے پتا ہے کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ انجن ٹوٹ گیا؟ ہاں مجھے پتا ہے انجن ٹوٹ گیا. میں نے کہا جہاز غرق ہونے والا ہے، کہا مجھے پتا ہے مر جائیں گے. میں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا دیکھو شبلی، مرنا تو ہے ہی نا، تو پھر کیوں نہ کچھ پڑھ کے مرے. کوئی نئی بات سیکھ کے مرے زیادہ اچھا ہے. ارشاد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ علم شے بہتر از جہل شے، کسی چیز کا علم ہونا اس چیز کی جہالت سے زیادہ اچھا ہے. کہ علم تو ہونا ہے کیا؟ اس معنی میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، یہ بڑے لوگ قریب قریب ایک باتیں کرتے تھے نا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ تمہیں گناہ سے واقفیت ہونی چاہیے، وگرنہ سادہ آدمی کبھی خود گناہ میں پڑ جاتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں, معصوم بچے 25-25 سال کی عمر ہو جاتی ہے اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے بارے میں انہیں بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہے, اور وہ اس کا شکار ہو جاتے. نشہ ہے, پتہ نہیں چیز کیا ہے, لیکن کسی نے ورغلا کے کوئی سگریٹ کوئی چیز پلا دی, وہ نشہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھا یہ اتنی بری چیز ہوتی ہے, عمر بھر کے لیے توبہ کرتا ہے, لیکن وہ جو بیچارہ اس میں مبتلا ہو گیا, اپنی سادگی کی وجہ سے مبتلا ہو گیا, اسے نہیں پتا تھا کہ یہ کرتوت بھی دنیا میں ہوتے ہیں یہ چیزیں. تو وہ جانس جو تھا قلبی, وہ ہمیں بچے نے بتایا کہ سکندر جو تھے وہ فلاں جگہ کے تھے اور وہ یونان کے نہیں تھے, لیکن ہم یہی سمجھے بیٹھے تھے کہ یونان کے تھے. بڑی خوشی ہوئی کہ اچھی بات پتا چلی. لیکن ہوا یہ کہ جب وہ دنیا فتح کرنے کے ارادے سے نکلے تو اپنے اساتذہ کے پاس گئے, تو انہوں نے بتایا اس کو کہ میں جا رہا ہوں دنیا فتح کرنے. تو وہ سادہ آدمی سردی کا موسم چٹائی پہ بیٹھا ہوا تھا اور دھوپ کھا رہا تھا, تو اس نے دیکھا اور اس کا تم دنیا فتح کرنے سے کہا دنیا فتح, تو اس نے کہا ذرا ہٹ کے کھڑے ہو اور دھوپ نہ روکو. سکندر شرمندہ ہوئے ہٹ کے, تو انہوں نے کہا حیران ہوں کہ تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر سردی میں بیٹھا ہوا ہے تو کپا رہا ہے دھوپ کی وجہ سے ہے تو کھڑا کہاں ہونا ہے, سمجھ نہیں آتی کہ تم دنیا کیسے پتا کرو گے, اسے کھڑا ہونے کی تمیز نہیں, چھپ ہو گئے. پھر انہوں نے کہا کہ میں دنیا ایسے ایسے اور آپ بتائیں آپ کو کوئی چیز چاہیے, تو اس نے کہا کچھ نہیں چاہیے. اور پھر اس سے زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا کہ تم جاؤ گے ہر جگہ اگر کہیں کوئی انسان ملے تو اسے میرا سلام کہنا, انسان ڈھونڈتا ہوں وہ نہیں ملتا. یہ ہوتا ہے بنیادی اقدار تک آدمی پہنچتا ہے نا, بنیادی حقائق زندگی کے, تو رویہ بڑا تبدیل ہو جاتا ہے. ایک آدمی نے گالی دی اور دوسرے نے گالی پہ گالی دی, اس سے زندگی کے حقائق کا علم نہیں. حقیقت کا علم ہوتا تو وہ سوچتا کہ مجھے گالی کیوں پڑی ہے, انصاف سے فیصلہ کرتا کہ میں نے کام ایسے کیا ہے, پھر سوچتا ہے میرا کام ایسے نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بندر کے ہاتھ میں ماچس آ گئی ہے, اب اس نے تو آگ لگانی ہے, کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی ہے, تو اس لیے برداشت کرنا چاہیے. بہت سی چیزیں ایسے ہی ہیں زندگی کے حقائق کہ آدمی کی رسائی جب ان تک ہوتی ہے رویے بدل جاتے ہیں. اب زندگی کے حقائق میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ عہدے ان لوگوں پہ ملنے چاہیے جو عہدے کی ضرورت اہمیت کو سمجھتے ہوں اور اس کی محبت نہ رکھتے ہیں. ایک سمپل سی بات, ایک مثال دے رہے ہیں کہ ایک آدمی عہدے کی اہمیت کو سمجھتا ہے کہ عہدہ مجھ سے کیا مانگتا ہے, لیکن وہ محبت نہیں رکھتا. حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر سب کچھ دیکھ رہے تھے نا, بادشاہ نے کہا کہ 7 بالیاں ہیں اور 7 خشک خوشے ہیں گندم کے اور 7 ہرے بھرے ہیں اور 7 گائے ہیں دبلی پتلی اور 7 موٹی تازی. یہ خواب قرآن اور بائبل دونوں کو آپ سامنے رکھ کے پڑھیں نا تو 19-20 کا بھی فرق ہے. Exactly جو کچھ قرآن نے کہا وہی بائبل ہے. اس کا مطلب ہے کہ بائبل کا یہ حصہ جو ہے نا نہیں بدلا, بالکل ویسے ہی خواب ہے. اور انہوں نے اس کی تعبیر دی کہ 7 سال ایسے آئیں گے, 7 سال ایسے آئیں گے. پھر انہوں نے اسے بتایا کہ تم نے گندم کے دانوں کو ان کے کوشوں سے بالیوں سے الگ نہیں کرنا. اور پھر جب وہ موقع آیا تو انہوں نے کہا مجھے بنا دو تم وزیر, وزیر خزانہ, اب میں اس کی اہلیت رکھتا ہوں.
عہدے کی محبت نہیں ہے، اہمیت کا بتانا ہے کہ اس عہدے پر میں کام جناب والا کر سکتا ہوں، آپ مجھے رکھ لیں. یہ ہوتا شریف آدمی کا رویہ کہ اپنی خدمات پیش کر دیتا ہے کہ اگر آپ یہ کام میرے ذمہ لگا دیں تو میں کرتا ہوں، نہ لگائے کوئی زیادہ دکھ نہیں ہوتا، بشری طور پہ تقاضا ہے، دکھ ہوتا ہے، زیادہ افسوس ہوتا، کہتا ہے بس ٹھیک ہے اتنا سے، اگر مجھے لگا دیتے اس کام پہ بیسٹ پرفارمنس ہوتی، میں نے بتا دیتا کہ یہ کام کیا ہے، نہیں لگایا نہ سے کوئی عرض. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسے قصے پیش آئے. اس لیے صلاحیتوں کے اعتبار سے سب لوگ برابر نہیں ہوا کرتے. جب صلاحیتوں کے اعتبار سے سب لوگ برابر نہیں ہوتے تو ان کو درجے کے اعتبار سے سب کو برابر رکھنا یہ ظلم ہے، یہ نہیں ہو سکتا. آپ انسانی ضروریات میں برابر رکھ سکتے ہیں کہ مرد و عورت میں کیا فرق ہے، جتنا اس نے کھانا ہے اتنا اس نے بھی کھانا ہے، سردی گرمی اسے بھی لگتی ہے اسے بھی لگتی، اس کے بھی تقاضے ہیں زندگی کے اس کے بھی. لیکن اب یہ کرنا شروع کر دیں کہ عورتیں اور مرد ہر کام میں برابر، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ کو اگر خیال ہو تم کئی مرتبہ کہتے ہیں، یہاں کئی مرتبہ بات ہوئی کہ جو بچیوں کو وہ علوم پڑھاتے ہیں جن کا ان کی عملی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ظلم ہے. تو کیا بچیاں ہیں پائلٹ بن رہی ہیں، پی ایم اے میں بھی آفیسرز بن رہی ہیں نا، اب ہے کیا مطلب عملاً آپ بتائیں زندگی میں کیا اس بچی نے کرنا ہے؟ پھر وہی شادی ہے، پھر وہی ماں ہے، پھر وہی بہن ہے، بیٹی ہے، یہ کردار ہے. اگر اس کی بجائے وہ کسی سبجیکٹ میں ماسٹرز کرتی اور جا کے پڑھاتی، وہ کسی سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کرتی اور اپنے موضوع پہ اتھارٹی ہوتی، وہ لیڈی ڈاکٹر بنتی، وہ ہوم اکنامکس پڑھتی، وہ یہ چیزیں پڑھتی اور وہ جاتی ڈیزائننگ میں اور وہ اس شعبے میں جاتی جو ان کی زندگی کے اصل شعبے ہیں، کمال کمال کی ہوتی. لڑکے ڈیزائننگ پڑھ رہے ہیں اور رنگوں کی سیٹنگ وہ کر رہے ہیں اور انٹیریئر وہ ڈیکوریشن، یہ یقیناً مردوں کا ذوق، بعض بات کیا کہنے ذوق کے اور کیا کہنے، لیکن جتنا اچھا بچیوں کا ذوق یہ ہوتا ہے نا، وہ فطرتاً لے کے پیدا ہوتی ہیں. قرآن نے ایک جگہ کہا ہے کہ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ، اور وہ درخت جو ہم نے پہاڑ طور اس پہ پیدا کیا ہے، اور کہتا ہے کہ صِبْغًا لِلْآكِلِينَ، کھانے والے روٹی کو اس میں ڈبو کے کھاتے ہیں، زیتون. قرآن نے ایک لفظ کہا تم بتو بدوہن، اور اس میں تو چکنائی رچی بسی ہے، زیتون کا بیج، اس کا پودا، اس کا پھل. زیتون عام جو درختوں سے اترتا ہے آدمی نہیں کھا سکتا، اسے پروسیس سے گزارا جاتا ہے پھر اسے کھایا جاتا ہے. ہم گئے دمشق، اور دمشق میں جہاں صحیح معنی میں تاریخی آثار تھے، قلعہ جہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اپنی زندگی کے کئی دن گزارے، جہاں وہ جیل ہوئی انہیں، پھر ساتھ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار، اور ابن عربی کے ساتھ عبد القادر کا مزار، اس عبد القادر کو بھی قوم جانتا ہے الجزائری، اور جنہوں نے تحریک چلائی آزادی کی اور سب لوگ ان کے مزارات، تو وہ سارا بازار بھرا پڑا تھا زیتون کا. پہلی بار دیکھا اتنا زیتون، اسپین میں دیکھا تھا، یہاں دیکھا، وہاں تو مسلمان تھے تو ایک زیتون لیا. تو اس نے سمجھایا کہ زیتون ایسے نہیں، اسے فلاں جگہ سے اس سے پروسیس ہوگا پھر آپ کھا پائیں گے. ہم نے کہا ایک چکھ کے تو دیکھیں. تو وہ اس نے نصیحت کی، اس سے کہا آپ نہیں کھا سکیں گے، تو دل نے کہا ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے. پھر خیال آیا کہ تم بتو بدوہن، اللہ نے جو کہا ہے دیکھیں تو صحیح اس کی حقیقت کیا، ذرا ایسے چکا ہی تھا تو اس کے تیل سے منہ بھر گئے، اتنی اس میں چکنائی ہوتی. اللہ کہتا ہے کہ تم بتو بدوہن، اسے تو ہم نے زیتون کو تیل میں رچا بسا کے اگایا ہے، سبغل للہ کے لیے، کھانے والے اس کے تیل، اس کے روغن زیتون سے روٹی کو ڈبو کے کھاتے ہیں. بالکل اسی طرح یہ بچیاں جو اپنی فطرت پہ ان کی رانائی، ان کا حسن، ان کا انتخاب، رنگوں کا انتخاب، اس کی میچنگ، یہ ان کا فطری شعبہ ہے. گھر کی ڈیکوریشن سنبھالنا، حتیٰ کہ شوہر کو سکھانا کہ کون سے کپڑے ہیں اور اس کے ساتھ موزے کون سے ہیں، اور اس کے ساتھ فرض کر لیجئے کہ اگر آپ نے رومال رکھنا ہے تو کون سا. یہ عورتوں میں بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن اس سے ہٹا کر، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو مانیں، آپ کو ممکن ہے آپ کے پاس اچھے دلائل ہوں، آپ اس سے ہٹا کر وہ پائلٹ بن رہی ہے. سبحان اللہ، پائلٹ یا پہلے لڑکوں کو تو جواب دے دو، تم ان کو تو کہیں کھپا لو، اب پائلٹ بن کے کرنا کیا ہے، اور پہلی پائلٹ اور یہ اور وہ. بہرحال تو وہ جو ایک حقیقت ہے نا زندگی کی، جس حقیقت کی طرف کی مثال ہم دے رہے ہیں، وہ یہ کہ زندگی کے بہت گہرے حقائق میں سے ہے کہ آدمی جذبات سے اٹھ کے اوپر پہنچ کے پھر جواب سوچتا ہے کہ کیا چیز، جواب کیا دینا ہے، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. تو بچیاں جب وہ سبجیکٹس پڑھتی ہیں جو انہیں زندگی میں کام آتے ہیں آگے چل کے، تو یہ ایک فطرت کے اپنے قوانین ہے، اس کے تحت ہے. صلاحیتوں میں ہر آدمی برابر نہیں ہوا کرتا، جب صلاحیتوں میں برابر نہیں ہوتا تو اس کا استعمال کہ کس عہدے پہ کون ہونا چاہیے، یہ بڑے معنی رکھتا ہے. یہ حکومتیں جو کامیاب اور ناکام ہوتی ہیں، بہت بڑا دخل ہے اس کا، آپ دیکھتے نہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بدر، پہلا تو موقع آیا تھا ہاتھ کھولنے کا اور لڑنے کا اور اسلام کے لیے قربانی دینے کا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بار بار اگلی صف میں جا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا، پیچھے بلایا اور آپ نے مطمئنہ بنفسک، ابھی مجھے تم سے بہت کام لینے، ابھی مجھے تم سے بہت فائدہ اٹھانا ہے، آگے مت چڑھ. اب یہاں پہنچ کے سارے وہ فلسفے بیکار ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے بھروسے پہ اس کو بھی بھیجو آگے، اس کو نہیں نہیں ایسے نہیں ہے. عالم اسباب کی رعایت ہے، اور جو آگے گئے ہیں، لڑے ہیں، شہید ہوئے ہیں، انہیں پیچھے بھی نہیں بلایا، انہیں کہا کہ تم پیچھے رہو، اس لیے کہ ان سے شہادت مطلوب تھی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے زندگی مطلوب تھی کہ آپ ابھی ٹھہریے، آپ ابھی رہیے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اتنی بشارتیں دی ہیں اور جانتے تھے کہ خلافت اس تک پہنچے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا پتا تھا کہ اس کے زمانے میں کیا کیا ہونا ہے، مصر فتح ہو جائے گا، یہ چیزیں ہو جائیں گی. واضح طور پہ کہا کہ میرے بعد نبوت اس کو مل جاتی اگر ہوتی تو، یہ ہے وہ. لیکن اور جانتے تھے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دل کتنا نرم ہے. بخاری میں آیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رہتا تھا، کہ بہت بڑی علامت ہے آدمی کی اپنے دل میں ذرا زندگی ہونا، تو ہر کسی کے پیچھے پڑھی جانے والی نماز برابر نہیں ہوتی. اللہ کے بندے جن کے دل پاک ہوتے ہیں نا، اس کے پیچھے کبھی آپ نماز پڑھیں اور عام آدمی کے پیچھے نماز پڑھیں، تو پہلے پہلے آدمی کو فرق محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ نماز کچھ اور ہے اور وہ نماز کچھ اور، یہ ہوتا ہے آدمی سے. پھر بعد میں عادی ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، مگر نہ آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ یہ نماز وہ نہیں ہے جو میں ہمیشہ پڑھتا رہا ہوں، اس لیے کہ امام پر مقتدی کا اثر پڑتا ہے اور مقتدی پہ امام کا اثر پڑتا ہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں ایک دن آیا, نسائی کی روایت میں آتا ہے جلدی جلدی میں نے وضو کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, میں سب سے آخری صف میں شامل ہو گیا, ایک رکعت میری رہ گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روم کی تلاوت شروع کی اور تھوڑی آیات پڑھی اور رکوع کر دی. تو جب سلام پھیرا تو آپ نے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, جلدی جلدی وضو کرتے ہیں اور اس کا اثر میری طبیعت پہ پڑتا ہے, میرے دل پہ پڑتا ہے. یہ اچھا وضو کرتے نہیں ہیں, ٹھیک طرح وضو نہیں کرتے اور اس کا اثر میرے دل پہ پڑتا ہے. یہ مقتدیوں کا اثر امام پہ پڑتا ہے. یہ بعض جگہ لوگ ہوتے ہیں اس طبیعت کے, کہتے ہیں امام تو ایک رتی برابر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے کم نہ ہو, حضرت مجدد رحمت اللہ سے ایک انچ برابر کم نہ ہو, اور ہم چاہے سارا دن خدا کی نافرمانی میں گزار. خبط ہوتا ہے نا, ہم یہ بات یاد رکھنا شاید تمہیں نفع دے, ہم جب انسانوں کو ناپتے ہیں نا تو ہم اللہ سے بھی زیادہ ٹائٹ کرتے ہیں سکرو کو, اللہ بھی اتنا نہیں کرے گا جتنا ہم کرتے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, وہ کہتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جس کے اعمال وزنی ہوئے, اچھے اعمال 50 سے 51% ہو گئے, خدا کے یہاں اگر معیار 50% ہے, خدا کے یہاں معیار 33% ہے تو 34% ہو گئے فرض کر دو, اب اللہ ہی جانے کیا معیار ہے ان کے یہاں, اور 50 سے 51 ہو گئے تو اللہ کہتا ہے باقی 49 ہم پورے کر دیں گے. ہم اتنا سکرو ٹائٹ کرتے ہیں کہ 99.99 ہو جائے تو بھی چین نہیں آتا کہ اس میں یہ برائی پھر بھی ہے. یار اس پہ تو اللہ نے جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کرنا, جس پہ تم دوسرے کی زندگی کو جہنم بنا دیتے. عجیب بےخودگی ہے, بیویاں شوہر کو اسی معیار پہ ناپیں گی, شوہر بیوی کو اس معیار پہ پیمائش ہوگی, بہو ساس کی کرے گی, ساس بہو کی کرے گی, دوست دوست کے اسکرو اتنے ٹائٹ کرے گا, اور پھر اگر اسے پتا چل جائے کہ یہ برائی ہے اسے ہضم ہی نہیں ہوتا کہ میں اس پہ پردہ ڈال. سوال ہی پیدا ہے, کبھی نہ کبھی اظہار ضرور کر دینا ہے کہ آپ ایسے, اس لیے کہ ظرف اتنا ہی ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں. لوگ برائی کسی کی بیان کرتے تھے, فرماتے تھے نہ کرو میرے سامنے, میں چاہتا ہوں انا سلیم الصدر, میں جاؤں تو تم سب کی طرف سے سینہ ٹھنڈا. اور فرماتے تھے ممکن ہے اللہ نے درگزر کر دیا, ممکن ہے اللہ معاف کر دے. تو ہمیں بھی اگر انسانی زندگی میں رہنا ہے نا تو ایک دوسرے کے لیے یہ سکروز نہیں اتنے ٹائٹ کرنے چاہیے جو اللہ بھی نہیں کرے گا, قیامت میں بھی نہیں کرے گا, حالانکہ وہ سب جانتا ہے. اس کے وجود اس نے کہا ہے کہ غالب نیکی ہے, اچھا بندہ ہے, بس یہ صرف ایک ہی موقع پہ ہوتا ہے جب اس کی کوئی ایسی گناہ اور برائی سامنے آئے جس سے عام پبلک کو نقصان پہنچتا. نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن وہ سرکار اور خزانے میں گڑبڑ کرتا ہے, پبلک پہ اس کا اثر پڑتا ہے, لوگوں کی زندگی تنگ ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک آنا اس ٹیکس میں بڑھا دو اور اس آنے کے اضافے کا اثر اس کی ذات پر یہ پڑے گا کہ کروڑوں کما لے گا, اور پبلک پہ یہ پڑے گا کہ پبلک خراب ہو جائے گی. شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ نوشیروان عادل جا رہے تھے, اب نوشیروان عادل کے زمانے میں یہ قصہ پیش آیا نہیں آیا کیا معلوم, لیکن نوشیروان کی جو صحیح تاریخ ہے بتاتی ہے کتنا عدل اور انصاف کرنے والا بادشاہ. نوشیروان نے کہا کہ کھانا لگا تو بادشاہ سلامت سفر میں جا رہے تھے, انہوں نے کہا نمک کم ہے لے آؤ, نمک لایا گیا. تو انہوں نے کہا کہ پیسے دے کے لائے ہو, تو افسر ہنسے اور انہوں نے کہا سرکار نمک کے پیسے کون لیتا ہے؟ تو سکھانے سے ہاتھ اٹھا لیا. اس نے کہا پہلے پیسے دو اور پھر کھائیں گے کھانا. جس کسی کے گھر سے گاؤں میں نمک لائے, اور پھر جب نمک کے پیسے ادا کیے گئے تو نوشیروان عادل نے کھانا کھایا اور انہوں نے کہا کہ اگر بادشاہ ایک انڈا بغیر پیسے ادا کیے پبلک سے لے لے گا تو فوج مرغوں کو سیخوں پہ چڑھا لے گی. ایسے یاد آتا ہے کہ انسان کو اپنی ذاتی زندگی میں نا کتنا محتاط ہونا چاہیے. دی آئیڈیل لائف. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب ہم پاک پتن گئے تو حضرت نے فرمایا, ان کے ملفوظات میں آئے, تو خانقاہ پہ بڑا تنگی کا ماحول تھا اور حضرت فرید الدین مسعود بابا شگر گنج رحمۃ اللہ علیہ بہت تنگی کے ماحول میں ان دنوں خانقاہ پہ گزارا ہو رہا تھا. کھانا پینا کچھ تھا نہیں اور فاقے کے دن چل رہے تھے, تو حضرت روزے رکھ رہے تھے اور مجھے ایک دن حضرت کو کسی نے ایک سلطانی دیا. سلطانی اس زمانے میں سکے کا نام تھا, روپیہ ڈالر. تو حضرت نے معلوم نہیں کیا جی میں آیا ہوگا, بڑی خوشی سے مجھے دیا. تو بڑا خوش ہوا اور اجازت چاہیے کہ میں دہلی جاتا ہوں, دے دی اجازت. کچھ دیر کے بعد ضرورت پیش آ گئی تو میں نے عرض کیا کہ حضرت آج رات مجھے رکنا پڑے گا. فرمایا رہو. تو میں نے کہا جو آپ نے پیسے دیے ہیں اگر آج میں لوگوں کی افطاری کرا دوں تو آپ کی اجازت. بہت خوش ہوئے. تو میں نے جا کے چیزیں خریدی, بڑے دن بعد خانقاہ میں کھانا اچھا پکا اور پھر وہی فاقہ شروع ہو گیا. تو ہوتا یہ تھا کہ جو بھی درویش لنگر میں رہتے تھے, حضرت کے پاس اپنی تربیت کے لیے آئے ہوئے تھے, ایک پیلو, ایک پیلے رنگ کا ہے نا پھل, جنگلی پھل ہوتا ہے, اسے پیلو کہتے ہیں اس لیے کہ پیلا ہوتا ہے, جنگلی درختوں پہ لگتا ہے, اب بھی پاک پتن میں لگتا ہے. تو اسے ابال لیتے تھے, جنگلی درختوں سے توڑ کے جنگل میں گئے, پیلو توڑ کے لے آئے. آپ یہاں جنگل میں چلے جائیں تو دو تین قسم کے ساگ ایسے ہی مل جاتے ہیں. وہ ایک ہوتا ہے کچنار, کچنار ایسے مفت میں مل جاتا ہے, یہاں جنگل میں چلے جاؤ ایسے ہی ہے. تو پیلو ابال کے افطار کے وقت سامنے رکھ دیتے, بس کھاؤ, خرابی پڑھو, پانی پیو, کنویں سے سو جاؤ, اور کیا. تو پیلو ابالے گئے اس دن بھی, تو حضرت رحمت اللہ نے پیلو کھایا اور پلیٹ ہٹا دی اور فرمایا کھانے میں گڑبڑ ہے. کیا مسئلہ؟ اب سب چپ ہو گئے. تو پوچھا حضرت نے کہ یہ آئے کہاں سے؟ بتایا گیا روز جنگل سے ایسے توڑتے ہیں, پانی کہا گیا کہ کنویں سے لیا گیا ہے. تحقیق ہوئی, ابالے گئے, کہاں سے جنگل سے لکڑی آئی تھی. باورچی کو بلایا, سب جواب آتی کہ جنگل سے لکڑی آئی تھی, بڑا نمک. اس نے کہا وہ حضرت قرض لیا تھا. اٹھ گئے اور فرمایا درویش کے لیے وہ کھانا جائز نہیں ہے جس میں قرض کی چیزیں لی جائیں. کیا حرج تھا بغیر نمک کے کھا لیتے, قرض کیوں لیا گیا؟ یہ آئیڈیل لائف ہونا ہی چاہیے. اپنی ذاتی زندگی جو ہے نا اس کو بڑا محدود رکھنا چاہیے. ہر آدمی کو اپنی ذاتی زندگی جتنا وہ محدود رکھتا ہے اتنا سکھی بھی رہتا ہے, سکھ سے رہتا ہے. جب ذاتی زندگی میں 50 جوڑے کپڑے بنانے ہیں تو پھر ظاہر ہے پریشانی ہوگی نا کہ پیسہ کہاں سے آئے گا, اور ذاتی زندگی میں وہ 2-4-5-10 جیسی اس کی ضرورت جیسا آدمی کا وہ ہوتا ہے. تو وہ جو ایک چیز ہے نا کہ آدمی کی صلاحیت, اس کا استعمال, اس کو وہ جو ہم عرض کر رہے تھے کہ زندگی کا اصول اور اس کو استعمال بھی صحیح طریقے پر کرنا یہ بڑی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے تھے اس وقت رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آگے مت جاؤ. اب کوئی کہتا کہ اللہ کے رسول آپ کو خدا پہ بھروسہ نہیں, موت تو آنی ہی آنی ہے. سب جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم اسباب کی کتنی رعایت فرماتے ہیں. اب وفات سے پہلے ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو سب پتا ہے انہیں کہ کیا ہونا. دوسری طرف یہ ہے کہ وفات سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ قرآن جب سنتے تھے تو انہیں قابو نہیں رہتا تھا ان کو, یہ بخاری میں بھی آیا ہے. اور اللہ نے ساتویں پارے کی پہلی آیت میں عیسائیوں کی بھی تعریف کی. اللہ نے فرمایا اذا سمعوا ما انزل الى الرسول, عیسائی پادری آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, انہوں نے جب قرآن سنانا تو پادریوں میں کچھ لوگ رونے لگے. تو اللہ نے نازل کیا کہ اللہ نے کہا اذا سمعوا, اور جب وہ سنتے ہیں اس قرآن کو جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا, ترا یوں تم ان کی آنکھوں پہ غور کرو, تفیض من الدم, ان کے آنسو بہنے لگتے ہیں, مما عرفوا من الحق, اس لیے کہ انہیں حق کی معرفت حاصل ہوتی ہے, سچائی. یہ سچائی کی معرفت جس کو حاصل ہوتی ہے نا, بڑا بڑا قابل قدر آدمی ہوتا ہے. جیسے جعفر رضی اللہ عنہ وغیرہ جب گئے ہیں ابراہ کے وہ نجاشی کے پاس, تو نجاشی کو انہوں نے قرآن پاک سنایا ہے سورہ مریم, تو رونے لگے نجاشی, اور پھر اسے تنکا اٹھایا اور اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اس کے برابر بھی فرق نہیں ہے جو ہمارے نبی اور جو تمہارے نبی پہ نازل ہوئی ہے, یہ دونوں ایک ہی نور سے چراغ ہے, یہ لائٹ ایک ہی جگہ سے آئی. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نہیں قرآن ایسے سن سکتے تھے, یعنی رو پڑتے تھے ہمیشہ. اب ہوا یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ابوبکر آپ کی جگہ پہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے, عمر مضبوط دل کے آدمی ہیں انہیں کر دیں. کہا نہیں میری جگہ ابوبکر ہی آئیں گے, حجرہ بھی سجا, آپ قبر مبارک ہے, ساتھ ہی تو نماز ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو امہات المومنین نے آگے کر دیا, انہوں نے نماز پڑھا دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور شدید ڈانٹ رکھ رکھ, کس نے کہا عمر تم میری جگہ نماز پڑھو, تم کیوں میری جگہ کھڑے ہو گئے؟ عمر رضی اللہ عنہ ڈر گئے اور اس کے اللہ کے رسول آپ کی بیویوں نے کہا تھا, میں چلا گیا نماز پڑھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو بلا لیا, فرمایا انتن کصواحب یوسف, میرے ساتھ وہ کرنے لگی ہو جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان عورتوں نے دعوت میں کیا, جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا, ایسے تم کرنے لگی ہو. مر ابوبکر, ابو بکر کو کہو میرا حکم ہے کہ وہ میری جگہ کھڑے ہو, اس کو حکم دو میرا, یعنی ترجمہ اس کا یہی بنتا ہے کہ میرا حکم دو اس کو کہ میری جگہ وہ کھڑے ہو. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ منصب اور مقام کیا ہے, کس کو کس جگہ پر صحیح رکھنا ہے, نظام صحیح چلتا رہے گا, اس لیے ان کے ذمہ کر دیا. تو زندگی کے جو حقائق ہیں نا, ان تک رسائی ضروری ہے. اور زندگی کے حقائق بڑے ٹھنڈے مزاج سے سمجھ میں آتے ہیں. افلاطون کا قصہ ہے مشہور ہے نا, وہ آئے اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ فلاں دوائی دے دو. حضور خدا نہ کرے آپ کو اس دوائی کی ضرورت پیش آئے, وہ تو پاگلوں کے لیے ہے, پاگل پن میں دی جاتی ہے. تو اس سے کہا نہیں وہ دوائی دو, انسان کیوں اصرار کرے. آج صبح میں گھر سے نکلا تو محلے میں ایک پاگل رہتا ہے, وہ آیا اور اس نے اسے ہاتھ ملایا, میری طرف دیکھتا رہا, پھر اپنا گریبان شاہ کیا, پھر ہسا زور سے بھاگ گیا. تو میں نے سوچا پورے محلے میں میرے ساتھ اس نے یہ کیوں کیا. تو پھر مجھے خیال آیا کہ آخر کوئی چیز تو اس نے اپنے میں اور مجھ میں مشترک دیکھی ہوگی نا, کوئی پاگل پنے کی بات مجھ میں بھی دیکھی ہوگی جو میری ہی طرف آیا ہے. تو اس لیے کہتا ہوں کہ وہ دوائی تو پاگلوں والی کہ میں کھاؤں مجھ میں کوئی اثر ہوگا. اس سوچنے کا انداز کہ آدمی سوچتا ہے کہ کیا چیز ہے, کیا کرنا ہے, کس طرح پیش آنا ہے, جواب کیسے دینا ہے, مگر یہ زندگی کے حقائق, اور حقائق تک جب رسائی ہوتی ہے تو پھر کبھی کبھی سمجھ میں آتا ہے کہ ساری دنیا کے جھگڑے صرف ایک نقطے پہ آ کے جمع ہو جاتے ہیں, اور وہ اپنے وجود کا ادعا ہے کہ میں ہوں, مجھے مانو, مجھے تسلیم کرو. اور یہ وہ چیز ہے جو خود اللہ نے بھی نہیں کی, جو کر سکتا ہے. اللہ کہتا ہے ولو شاء اللہ لجمعهم على الهدى, اگر ہم چاہتے تو پوری دنیا کے لوگوں کو ایک ہی دین پہ لے آتے, سب مسلمان ہی ہو جاتے. پھر امتحان کس بات کا رہتا, ولو شاء اللہ هداكم اجمعین, اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا, کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن اللہ کو علم تھا کہ کچھ لوگ امتحان میں ناکام ہوں گے اور کچھ لوگ امتحان میں کامیاب ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور دو کتابیں آپ کے ہاتھ میں تھیں اور آپ نے ناگواری سے انہیں ایک طرف کو رکھ دیا اور آپ نے کہا کہ میرے دائیں ہاتھ میں وہ کتاب ہے, اللہ نے پورا حساب و کتاب کر کے لکھ کے بھیجوا دیا ہے, مجھے لکھوا دیا ہے کہ کتنے لوگ جنتی ہیں, آخری فگر تک لکھتی گئی, اور کتنے لوگ جہنمی ہیں اس میں آخری فگر تک لکھتی گئی ہے. آپ نے فرمایا اللہ نے تحریر کر دیا ہے اور سیاہی روشنائی خشک ہو گئی ہے اور قلم ٹوٹ گئے. صحابہ رضی اللہ عنہ, اللہ کے رسول پھر عمل کا فیصلہ ہی ہو گیا, تب ہم کیا کریں, جو مرضی کریں؟ نہیں, تم اعمال کے پابند ہو, عمل کرتے رہنا. اس لیے کہ ہم میں سے کوئی جانتا نہیں کہ اس کا انجام کیا ہے. ایسی حدیث ہے اس میں بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ گھبراتے تھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی میں بتایا کہ عمل, کام کرتے رہنا ہے. آپ نے فرمایا جو کام تم کر سکتے ہو نا بس وہ کرتے رہو. نیکی کا کام ہے اسے کرنا ہے, گناہ سے بچنا ہے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ کتابوں میں چونکہ آ گیا لہٰذا ایسے اور ایسے ہوگا, عمل کا کہا ہے. تو اس لیے ساری دنیا کی چیز کبھی غور کرو, اسے ایک نقطے میں جمع ہو جاتی ہے کہ ادعا ہے کہ میں ہوں, اپنے مخالفین کو مرواتا ہے, ادعا ہے کہ میں ہوں. کوئی, یہ بڑی عجیب بات ہے, کوئی کسی پہ آفت آ جائے نا تو کئی مرتبہ سوچتا ہے کہ میں نے جو بد دعا دی تھی نا یہ اس کا نتیجہ ہے, یہ فلانا جو ظلم ہوا تھا نا یہ اس کا نتیجہ ہے. مگر یہ راز پتہ نہیں آپ پہ شاید کھلا ہو, ہم تو اب جستجو کرتے ہیں کئی مرتبہ. دیکھو غور کرو انسانی زندگی پہ, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پیدائش کے دن سے لے کے نا جب تک قبر نہ مٹ جائے اور تاریخ اس کا تذکرے کو نہ مٹا دے, کوئی نہ کوئی ظالم ان پہ مسلط رہتا ہی ہے. جس دن سے وہ پیدا ہوتا ہے نا اس دن سے لے کے جب تک تاریخ سے مٹا نہ دے, کوئی نہ کوئی ظالم مسلط رہتا ہے بس اس پہ. اللہ کی عجیب یہ شان ہے, یہ سمجھ نہیں آئی. مثلا بچہ تھا, غربت مسلط ہو گئی, مظلوم رہا, کمانے کے دن آئے, نوکری غلط ہو گئی, چھوڑ نہیں سکتا, کوئی اس میں کجی عیب ٹیڑھا پن نہیں ہے, کولیگز ایسے مل گئے جو ظلم کرتے ہیں, جان چھٹی تو شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے ظلم شروع ہو گیا, بہو کا ظلم شروع ہو گیا, بوڑھے ہو گئے, ساس کا ظلم شروع ہو گیا, قبر میں چلے گئے, پیچھے جو خاندان ہے وہ قبر میں جانے کے باوجود گالیاں دے رہا ہے, ظلم ہی ظلم اس پہ ہو رہا ہے, حتیٰ کہ تین نسلیں چار نسلیں گزر جائیں, جب دادی پر دادی بھی نہ رہے تب جو نسل آتی ہے کہ اس کی جان چھٹتی ہے, وگرنہ تو وہ ہمیشہ ظلم کا شکار رہتا ہی ہے. امام غنیفہ رحمت اللہ اب تک ظلم کا شکار ہے. ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے, میں بھی بھیجے کچھ صفحے, امام غنیفہ رحمت اللہ ایسے تھے, ایسے خراب تھے, ایسے خراب تھے, اس کا قتل اس زمانے میں اگر کوئی کر دیتا تو یہودی کو مارنا اتنا ثواب نہیں تھا جتنا امام غنیفہ کو قتل کرنا ثواب تھا. تو ہم نے سوچا کہ اس شخص کو اب تک اللہ نے اپنی رحمت میں ڈھانپا ہوا ہے, اب تک اس کے درجے بلند ہو رہے ہیں, کہ ظلم ہی ہے نا یار. 150 ہجری میں انتقال ہوا اور اب 1437 آ گئی ہے, 1450 فرض کر لو اسے تو 1300 سال ہو گئے, وگرنہ 1280 سال تو کہیں گئے نہیں, 1270. ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی ان کے خلاف لکھتا ہی رہتا ہے. یہ کیا ہے؟ ایک صاحب سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا آخرت میں کیا بنے گا, یہ بھی نہیں پوچھا, بلکہ مسئلہ یہ ہوا کہ کسی نے کہا مولوی صاحب آپ کو فلاں 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 ایسے کہتا ہے. اس نے جواب دیا, اس نے کہا یار دنیا میں زندگی میں کبھی مجھے دیکھا ہے میں نے کچھ کمایا ہو؟ کبھی نہیں دیکھا. پھر گزارا کیسے ہوتا ہے؟ اس کا لوگ آپ کو دے جاتے ہیں جو دین کے لیے خرچ کرنا ہے تو آپ اس میں سے لے لیتے ہوں گے. کہاں بالکل ایسی. اس کا یہ ہے تمہاری اس بات کا جواب کہ فلاں فلاں مولوی صاحب نے مجھے برا کہا, اس کو میں سمجھا نہیں. انہوں نے کہا دیکھو دنیا میں بھی ایسی گزارا ہے نا ادھر ادھر سے کر کے, آخرت میں بھی اپنی تو کوئی نیکی ہے نہیں, جتنے برا کہتے ہیں سب کی نیکیاں کٹ کٹا کے جب مجھ تک پہنچیں گی تو وہاں بھی امید ہے اللہ معاف کر دے. ان کا اسی طرح گزارا وہاں بھی ہونا ہے, اسی طرح گزارا یہاں بھی ہو. بہت ایسی شخصیات ہیں. سر سید بلا شبہ انہوں نے بہت سی چیزیں گمراہی کی لکھی, ان کی تفسیر اب تک ہے, دیکھ لو, بہت چیزیں ایسی ہیں, لیکن روادار نہیں ہے کوئی اس کے حق میں کلمہ خیر کہنے کا. اس مرتبہ مارچ میں جمعے میں ہم نے لوگوں سے کہا, ہم نے کہا سر سید کی انتقال کی تاریخ ہے قریب ہے ایسے ہی, تو یار اس کو بھی سال ثواب کچھ کرنا. ایک صاحب نے بڑا برا منایا فون پہ میں بعد میں کہ نہیں وہ ایسا تھا ایسا تھا. ہم نے کہا یہ بتائیے کہ مسلمان بھی تھا یا نہیں تھا؟ تو کہنے لگے وہ بھی شک کی ہے. میں نے کہا شکی کی بنیاد اس مجرم کو نفع دے دو, شریعت کا اصول ہے. لیکن بچے ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں نا خود محروم رہ جاتے ہیں, خود محروم رہ جاتے ہیں. یہ کوئی کہے کہ میرا پرائم منسٹر پہ احسان ہے کہ میں ان کے دفتر میں کام کرتا ہوں, تو اسے سمجھنا چاہیے کہ احسان ان کا ہے جنہوں نے تمہیں اس ملازمت میں رکھ لیا ہے, ورنہ سیکرٹری صاحب آپ تبدیل بھی ہو سکتے ہیں. بہت ایسے لوگ ہیں جو اب تک پچھلوں کو برا کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں دیکھو اب وہ جو اللہ کے حضور پہنچ گئے. اللہ نے ہمیں طریقہ کیا سکھایا یہ دیکھنا چاہیے. اللہ کہتا ہے کہ والذین جاؤوا من بعدہم, اور جو اگلی نسل آتی ہے وہ کہتی ہے ربنا اغفر لنا اللہ ہمیں معاف کر. ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان, اور اللہ جو ایمان لے کر تیرے پاس پہنچ گئے, اللہ تو ان کی غلطیوں سے بھی درگزر کر. تین باتیں, دو باتیں. اگلی نسل پچھلوں کے لیے کیا کہتی ہے؟ ایک کہتی ہے اللہ ہمیں معاف کر, دوسری کہتی ہے اللہ جو ایمان لے کے پچھلی نسل میں چلے گئے نا, اللہ انہیں بھی معاف کروا دے, ہو گئی غلطی ان سے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا, اللہ تیسرا کام یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی لوگ زندہ ہیں نا, کسی ایک کے بارے میں بھی میرے دل میں کوئی نفرت نہ رہنے دے. ہم سب اپنے دل کو ٹٹولیں, جائزہ لیں کہ ہمارے دل میں کسی کے خلاف نفرت ہے یا نہیں. اللہ نے تمہیں یہ سکھایا, وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا, اللہ اس وقت جتنے لوگ دنیا میں ہیں نا, کسی کے متعلق میرے دل میں نفرت نہ رہنے دے. ربنا اِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. بات وہی ہے, ہمیں محبت کے لیے فرصت نہیں ملتی تو نفرت کیسے پالیں؟ محبت نبھانے کے لیے وقت نہیں ملتا. کئی بار سوچتا ہوں کہ جو لوگ اچھے لگتے ہیں, فون کروں, اچھا آج کرتا ہوں, کل کرتا ہوں, اشفاق صاحب کو فون کرنے کا, تین چار دن یار ابھی کرتا ہوں, ابھی کرتا ہوں. تو جو اچھے لگتے ہیں ان کے لیے فرصت نہیں ملتی, تو بروں کو لعنت بھیجنے کو فرصت تھا. امام غزالی سے کسی نے پوچھا کہ یزید پہ لعنت کرنا کیسا ہے, ان کا اتنا وقت درود شریف پڑھ لیا کر. شبلی نعمانی کے پاس ایک لکھنؤ کا آدمی آیا, ہماری طرف سے بھی شوق تھا بستک بندی کرنے کا, وہ اپنی طرف سے بڑے مارکے کی ایک نعت لکھ کے لایا, ایسے ہی انٹ شانٹ ادھر ادھر کی لفظ جمع ہوئے. شبلی سے کہ اور کوئی سوجا بھی نہیں کہ کسی سے ذرا دکھا لوں. شبلی کے پاس کہ حضرت, ہاتھی کہتے حضرت پورے ہندوستان میں اس وقت کوئی آدمی نظر میں آتا نہیں جو ہماری نعت پہ نظر ثانی کر سکے. شبلی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ایک مرد سے پڑھا, کاغذ تھمایا اور کہا کہ جب بھی نعت لکھنے کا آپ کو شوق ہو, جب آپ سمجھتے ہو کہ اب لکھنے کا وقت ہے, تو اس وقت بیٹھ کے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے, اس نعت سے کہیں زیادہ اچھا ہے. تو یہی بات ہے, تو آدمی اپنے دل میں غور کرے, نفرتوں کو نکالے, یا تو محبت ہے یا خاموشی. ضرورت پیش آنے پہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں, مثلاً ترقی ہونی ہے, مثلاً کسی کا رشتہ ہے, مثلاً کسی کے ساتھ کسی نے بزنس, ضرورت کا موقع ہوتا ہے, اس موقع پہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں آپ یہ کام فلاں کے ساتھ ایسے نہ کریں ایسے کریں. یہ تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ آدمی نفرت کرے. بڑا پرانا شعر ہے لیکن ہے اس پہ حال, وہ کہتا ہے کہ مجھے تیری محبت میں فقط دو کام آتے ہیں, کبھی جی بھر کے رو لینا, کبھی خاموش ہو جائے. تو اس لیے یہ جو سوسائٹی ہے نا, اس میں زندگی کے حقائق پہ غور کر, ریئیکشنری چیزیں مٹانی چاہیے, دور رہنا چاہیے اس سے. انشاءاللہ آئندہ آپ سے بات کریں گے, اب رمضان بھی قریب آ رہا ہے تو ہیں کیا, نہیں نہیں پوسٹر کیا لگانے ہیں یار, ایسی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے, ایسی خوشی ہے کہ اس کا اظہار کیے بغیر رہا نہیں جاتا. شکر ہے خدا کا رمضان آ رہا ہے, کچھ قرآن سننے کا موقع ملے گا. آپ لوگ بھی اپنے وقت کو صحیح استعمال کیجیے. انشاءاللہ بات کریں گے. ہاں رمضان میں بیان کچھ نہ کریں گے ان شاء اللہ. یہ تو ہو گئی سنڈے کو. جی کیا علامہ اقبال پہ کوئی اثر نہیں. ہاں بہت لوگوں نے لکھا ہے اس پہ. علامہ اقبال کے زمانے میں قادیانیت اس طرح کھل کے سامنے آئی نہیں تھی 1938 میں جیسے اب ہم دیکھتے ہیں. اس وقت جو لوگ قادیانی ہوئے بھی تھے ان کے تعلقات مسلمانوں سے تھے, اٹھنا بیٹھنا, اور اس کی ایک پوری بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ سکھوں کی, بڑا مختصر سا خلاصہ ہے کہ سکھوں کی حکومت مذہبی تھی, اور مذہبی حکومتیں جہاں آ جاتی ہیں وہ اپنے مخالفین کے مذہب کو کچل دیتی ہیں, سوائے اس کے کہ اسلام نے لوگوں کو رعایت دی کہ یہودیت تو قائم رہے. اسلام نے رسول طے کر دیا کہ ہم کسی کے دین میں جبر نہیں کریں گے. سکھوں کی حکومت جب ختم ہوئی ہے 1850 کے بھی بعد جا کر صحیح معنی میں, تو انگریزوں نے 1850 میں فتح کر لیا تھا یا لے لیا تھا پنجاب. انگریزوں کی حکومت جب آئی ہے تو سیکولر تھی, ان کا اپنے اپنے مذہب پہ عمل کرو جو مرضی کرو, اور اس وقت تک مسلمانوں کا اتنا صفایا ہو گیا تھا کہ میل ہا میل تک کوئی قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا, کوئی جنازہ نہیں پڑھا سکتا تھا, کوئی نکاح پڑھنے والا نہیں تھا. پنڈی میں بنی میں ایک جنازہ ہو گیا تو نماز پڑھانے کے لیے گجر خان سے مولوی صاحب آئے گھوڑے پہ بیٹھ کے. پنڈی اس وقت آئی کتنا نہیں تھا, 12-12 میل کے فاصلے پہ لوگ گھوڑے لے کے جاتے تھے اور کسی کو بلا پلاتے تھے. دین اس ساری شدید مایوسی کے عالم میں ایک شخص نے کہا کہ میں مہدی ہوں, کیونکہ لوگ مینٹلی تیار تھے کہ اب حضرت مہدی کو آ جانا چاہیے. پورے عالم اسلام میں غلامی تھی, مصر غلام تھا, فرانسیسی آ گئے تھے, شام غلام تھا, انگریز چھا گئے تھے. انگریزوں اور فرانسیسیوں کا تسلط تھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ یہ سارے ممالک تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. تو لوگوں نے کہا قیامت کی یہ پیشنگوئیاں پوری ہو گئی, اب تو حضرت مہدی نے آنا ہے. صوفیہ اپنی خانقاہوں سے نکل نکل کے کہتے تھے کہ مہدی نے آنا ہے, اب تو مہدی کا زمانہ آ گیا. لو عراق چلا گیا, لو شام چلا گیا, لو سعودیہ, لو حرمین شریفین پہ. اس ساری سیاسی صورتحال کے پیشے کے کو بیک گراؤنڈ میں رکھتے ہوئے جب غلام قادیانی نے 1894 میں یہ دعوے کیے کہ میں مہدی ہوں اور یہ ہوں, تو جتنے پڑھی لکھی سوسائٹی تھی وہ ساری چلی گئی. خاص طور پہ وہ جو حدیث بہت پڑھتے پڑھاتے تھے, اس لیے اہل حدیث قادیانی ہوئے کیونکہ حدیث پہ ان کی نظر تھی. اب تک مرزائی جو ہیں قادیانی 8 تراویح پڑھتے ہیں, وہ اس لیے کہ 8 تراویح مرزا صاحب پڑھا کرتے تھے. پھر دیوبندی گئے, یہ قادیانی ہو گئے. اچھا اس کی یہ کہ تعلیم تھی نا کہ زمانہ تو ایسا آ گیا, جب یہ لوگ گئے تو سوسائٹی پہ ان کا اثر تھا. پھر آہستہ آہستہ لوگ قادیان, اور پھر قادیانیت نے زمانے میں پریس لگا لیا قادیان میں. قادیان جیسے چھوٹے سے گاؤں میں پریس کا لگنا بہت بڑی چیز تھی, کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ پریس لگ جائے گا. دھڑا دھڑ کتابیں چھپتی تھیں اور روز پہنچتی تھی, لوگ پڑھتے تھے, متاثر ہوتے تھے. اس میں جو لوگ قادیانی ہوئے بھی وہ مہدی ہونے کے ناطے سے یا یہ علامہ اقبال کے دوست تھے, ان کے خاندان کے کچھ لوگ تھے, لیکن یہ نہیں ہے کہ علامہ قادیانی ہو گئے, ایسی بات. بلکہ انہوں نے جو اس کی مذمت میں لکھا ہے وہ اب تک کتابوں میں موجود, ایسے نہیں ہے.